دعوت کی ہماگیری۔ ابن اسحاق نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے اشراف ابو طالب کے یہاں جمع ہوئے، ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب جیسے لیڈر شامل تھے۔ ابو طالب کی معرفت ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم اسے مان لو تو تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارا مطیع فرمان ہوگا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 123۔ توحید کا کلمہ بظاہر صرف ایک اعتقادی کلمہ ہے، مگر اس کے اندر ہر قسم کی انسانی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، اس لیے وہ انسانی نفسیات کی انتہائی گہرائیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اکثر خود مخالفین کے اندر اپنے حامی پیدا کر لیتا ہے۔ خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے، مگر اسلام کی سچائی بہت پہلے سے ان کے قلب میں ان کا پیچھا کیے ہوئے تھی۔ اسلام کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے دل میں بہت پہلے یہ بات پڑ چکی تھی کہ حق قریش کی طرف نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور مجھے آپ کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہا، مگر کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں میں شریک ہوا ہوں اور یہ خیال لے کر واپس نہ آیا ہوں کہ میں صحیح جگہ نہیں کھڑا ہوں۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 4۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے دل میں بہت پہلے سے اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ مثلا خالد بن سعید ابن العاص نے اسلام سے پہلے خواب دیکھا کہ وہ آگ کے بہت بڑے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انہیں دھکا دے کر اس میں گرانا چاہتا ہے۔ اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آپ کو آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ دعوتی عمل بظاہر اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، مگر بالواسطہ طور پر وہ زبردست اقتصادی عمل ہے، کیونکہ دعوت کے نتیجے میں جب ایک شخص اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام ذرائع بھی خود بخود اسلام کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ مکے کے ابتدائی زمانے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت اسلام کے کام آتی رہی، اس کے بعد حضرت ابو بکر ایمان لائے جنہوں نے تجارت سے 40,000 درہم کمائے تھے، ان کا سرمایہ اسلامی تحریک کا اقتصادی سہارا بنا۔ ہجرت کے موقع پر وہ 6,000 درہم لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے، جس سے سفر کے تمام اخراجات پورے کیے گئے۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار دیے، جس سے لشکر کی ضروریات کا تہائی حصہ ادا کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف ایک موقع پر 500 گھوڑے جہاد کے لیے دیے۔ اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی جان کے ساتھ ان کا مال بھی اسلام کے خزانے کا ایک جز بن جاتا تھا۔ توحید کا نظریہ واحد نظریہ ہے جس میں سماجی تقسیم اور طبقاتی امتیاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس لیے جب اس نظریے کی بنیاد پر کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ عوام کو حیرت انگیز طور پر متاثر کرتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ توحید کے زیر سایہ وہ مساوات اور انسانی عظمت کا حقیقی مقام پا سکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ فارس کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے تو درباریوں پر ان کی تقریر کا رد عمل ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھا، نیچے کے لوگوں نے کہا، خدا کی قسم اس عربی نے سچ بات کہی۔ سرداروں نے کہا، خدا کی قسم اس نے ایسی بات پھینکی ہے کہ ہمارے سب غلام اس کی طرف چلے جائیں گے، خدا ہمارے پہلوں کو غارت کرے۔ وہ کس قدر احمق تھے کہ انہوں نے اس قوم کے معاملے کو ہلکا سمجھا۔ بہوالا تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 36۔ نبوت کے 13ویں سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچے تو یہاں کی آبادی کے تقریباً 500 آدمی آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، آئیے، آپ یہاں محفوظ ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ بہوالا البدایہ والنہایہ جلد 3۔ مدینے کی یہ سرداری آپ کو کس طرح حاصل ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے۔ مدینہ یعنی یثرب کا پہلا شخص جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی غالباً سوید بن صامت خزرجیت ہیں۔ اس سے آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اس نے کہا، شاید آپ کے پاس وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بولا، حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا، بیان کرو۔ اس نے کچھ اشعار سنائے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس قرآن ہے جو اس سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو قرآن سنایا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ یثرب واپس ہو کر جب اس نے اپنے قبیلے کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بہوالا تاریخ تبری صفحہ 232۔ اس کے بعد یثرب کے ایک سردار ابو الحیثم انس بن رافع مکہ آئے، ان کے ساتھ بنی عبد الاشحل کے جوانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہ لوگ اس لیے مکہ آئے تھے کہ قبیلہ خزرج کی حمایت کے لیے قریش سے معاہدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا، تم لوگ جس کام کے لیے آئے ہو کیا اس سے زیادہ بھلی بات میں تم کو نہ بتاؤں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ ان کے ایک نوجوان ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، خدا کی قسم یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو، مگر وفد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، دعانا منک قد جعنا لغیر ہذا، چھوڑو، ہم دوسرے کام کے لیے آئے ہیں۔ وہ یثرب واپس گئے اور اس کے جلد ہی بعد اوس اور خزرج کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی جو بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ حبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ یثرب کے دو شخص سعد بن ذرارہ اور ذکوان بن قیس مکہ آئے اور عتبہ بن ربیعہ کے یہاں ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا تو آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا. دونوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر وہ اپنے میزبان عتبہ بن ربیعہ کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ کے یہاں سے سیدھے یثرب واپس چلے گئے. یہ ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اہل یثرب تک اولاً اسلام پہنچایا. یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے. نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر یثرب سے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آئے. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس جا کر اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. اگلے سال 12 نبوی 12 آدمیوں نے آ کر بیعت کی جو اسلام کی تاریخ میں عقبہ اولی 621 عیسوی کے نام سے مشہور ہے. نبوت کے 13ویں سال اس تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور یثرب کے 75 لوگ مکہ حاضر ہوئے اور بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ وجود میں آیا. مکہ کے برعکس یثرب میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرحلے میں وہاں کے ممتاز لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلم اشرافہم. چونکہ یہ قبائلی دور تھا اور قبائل میں یہ رواج تھا کہ سردار قبیلے کا جو مذہب ہوتا تھا وہی پورے قبیلے کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے یثرب میں بہت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ کوئی گھر نہ بچا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو. اس طرح جب یثرب کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تو فطری طور پر وہی بستی میں سب سے زیادہ بااثر ہو گئے. فکان المسلمون اعزہ لہا وصلح امرہم. بس مسلمان مدینے کے سب سے زیادہ بااثر گروہ بن گئے اور ان کا معاملہ درست ہو گیا. بحوالہ اخرجہ الطبرانی عن عروہ.